بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت اور اس کا اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب احمد میر زادہ. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام راہ و روش، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے سپائے قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو قومی ہیرو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر شخصیت قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے خطے میں امریکہ کی مہم جوئی کی بابت خبردار کیا ہے. ہندوستان میں برطانیہ سے آنے والے نئے کرونا وائرس کے 20 کیسز کا پتہ لگنے کے بعد ملک میں تشویش کی لہر توڑ گئی ہے. جہاد اسلامی فلسطین نے غزہ میں مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ مشقوں کو باہمی اتحاد و یکجہتی کا باعث قرار دیا ہے. اور جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سپائے قدس کے محبوب کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو قومی ہیرو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر شخصیت قرار دیا ہے. بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران کا کہنا تھا کہ ایک دن بعد ختم ہو جانے والا سال عظیم جرنیل کی شہادت کے غم میں گزرا، جنہیں امریکی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر امریکی حکام نے قتل کرایا تھا. البتہ بعض دوسرے عناصر بھی سپائے قدس کے کمانڈر کے قتل میں شریک تھے. ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایرانی قوم کو اپنے اس عظیم جرنیل کے خون کا انتقام لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے. ملک کے مختلف شہروں میں شہید قاسم سلیمانی کے جنازے کے جلوس میں عوام کی تاریخی اور پرجوش شرکت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور صہیونی حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پورا ایران، عراق، لبنان اور یہ خطہ جنرل قاسم کی یاد منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے گا. صدر ایران نے کہا کہ عراقی پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا بل بھی امریکہ کی دہشت گرد حکومت کے منہ پر زوردار تماچا تھا، تاکہ وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ عراق میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی ہے. انہوں نے کہا کہ شہید سلیمانی آج بھی زندہ ہیں اور وہ تاریخ کے زندہ شہید ہیں، کیونکہ استقامتی محاذ اسی جوش و جذبے سے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہے. صدر ایران کا کہنا تھا کہ رواں اسی سال ساری دنیا کے ملکوں کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوا، اور دنیا بھر کے ممالک اس سال کے آغاز میں کرونا جیسی وبا کا شکار ہوئے اور انہیں اقتصادی، ثقافتی اور معالجاتی شعبوں میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹر روحانی نے رواں سال کے دوران نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی و پیش رفت کو قابل فخر قرار دیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم پابندیوں کے دور کو عبور کر لیں گے اور ڈیجیٹل اکنامی اور نالج بیسڈ جیسے شعبوں میں دنیا کے ساتھ رقابت کے میدان میں داخل ہو جائیں گے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے خطے میں امریکہ کی مہم جوئی کی بابت خبردار کیا ہے۔ اپنے قطری ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امن و استحکام کے قیام میں علاقے کے ممالک کی شرکت پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ کی ہر طرح کی مہم جوئی کی ذمہ داری امریکی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں تعلقات اور علاقے کے تازہ ترین حالات کا بھی جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں ہر طرح کی کشیدگی سے اجتناب اور اغیار کی مداخلت سے دور رہتے ہوئے وسیع پیمانے پر مکمل امن و سیکورٹی کے قیام میں علاقے کے ممالک کی مشارکت کی ضرورت کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کے موقف کی وضاحت کی۔ شہید قاسم سلیمانی کے وارث اسرائیل کے غاصبانہ اقدامات کو آگے بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات شہید قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام یقین رکھیں کہ شہید قاسم سلیمانی کے وارث اسرائیل کے غاصبانہ اقدامات کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد اس فورس کے کمانڈر تھے جو فلسطینی قاز اور اس کے نام یعنی قدس کے نام سے منسوب ہے۔ زینب سلیمانی کا کہنا تھا کہ سرزمین فلسطین اور فلسطین کے عوام شہید قاسم سلیمانی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے اور آج ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی استقامت و مزاحمت کے سبب صہیونیوں پر وحشت طاری ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے والد نے عراق، شام، فلسطین، لبنان اور ایران میں استقامتی نظریے اور جذبے کو عام کیا اور اسے اپنے خون کے ذریعے مضبوط بنایا۔ زینب سلیمانی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی ہر دل عزیز، ذہین، شجاع اور نڈر فوجی کمانڈر اور مرد میدان ہونے کے ساتھ نہایت مہربان دل کے حامل تھے اور یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید سلیمانی کا حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا اور ان کے مابین برادرانہ تعلقات تھے۔ زینب سلیمانی کے مطابق شہید قاسم سلیمانی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اپنی شہرگ حیات سمجھتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے شام اور ایران کی بیک وقت مدد اور دفاع کیا اور ان کے لیے ایران، لبنان، شام، فلسطین اور یمن کے عوام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہندوستان میں برطانیہ سے آنے والے نئے کرونا وائرس کے 20 کیسز کا پتہ لگنے کے بعد ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق برطانیہ میں پھیلے نئے کرونا وائرس کے کم سے کم 20 کیسز کا ہندوستان میں بھی پتہ لگایا گیا ہے اور حکومت نے ہر طرف الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جو مسافر برطانیہ سے ہندوستان پہنچے ان کی سخت اسکریننگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر گزشتہ 22 دسمبر سے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کے شہری آبادی کے وزیر نے منگل کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے اسٹرین کے پیش نظر برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی 7 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی 7 جنوری تک جاری رہے گی، اس کے بعد بتدریج پروازیں شروع کی جائیں گی جس کی اطلاع بعد میں دی جائے گی۔ اس درمیان ہندوستان میں کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 20,500 نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ 286 مریض کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,44,000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 55 افراد کے انتقال کر جانے کے بعد ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,047 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران 4,629 افراد صحت یاب ہوئے اور اس طرح کرونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 4,30,000 زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,155 نئے مریضوں کے اندراج کے بعد کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,70,240 بتائی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,100 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا جس کے بعد اس صوبے میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,14,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے غزہ میں مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ مشقوں کو باہمی اتحاد و یکجہتی کا باعث قرار دیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جہاد اسلامی کے ترجمان داؤد ابو شہاب نے کہا کہ ان مشقوں نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے غزہ پر حملے کی کوشش کی تو اسے استقامتی محاذ کے مشترکہ کمانڈ سینٹر کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ استقامتی قوتوں کا محاذ حالیہ برسوں کے دوران اپنی طاقت کو بڑھانے اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے میں مصروف رہا ہے اور ہم طرح اور ہم ہر طرح کی صورتحال کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔ واضح ہے فلسطین کی استحکامتی تنظیموں کے فوجی بازوں نے 29 دسمبر کو غزہ میں مشترکہ فوجی مشقیں انجام دی ہیں جس میں 13 استحکامتی گروہوں کے جوان شریک تھے۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے موقع پر استحکامتی محاذ کے ڈرون طیاروں نے بھی علاقے پر پروازیں کی اور جاسوسی کی کارروائیاں انجام دیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں میں جملہ سعدہ اور عمران کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اور پروگرام سلام نے اختتام یہ تہران
یہ
اسلام اسلامی جمہوریہ میں
جمہوریہ
آواز ایران کی صحیح جان موری تے ہے یہ جان ہرا
ان اسی ساتھ آت کا میں کے آج سورا اور سام پروسیڈ بیو تان
ہے ہے تے یہ جان ہرا یہ جمیلامی جمہوری ہے جان یہ یہ
آپ کا
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
راہ و روش،
سمن پروگرام راہ و روش لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمن گزشتہ عیسویں سال یعنی 2020 کے دوران بھی یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کا سلسلہ جاری رہا، جو سن 2015 میں شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی قوت مدافعت میں اضافے کا عمل بھی جاری رہا۔ علاوہ ازیں سعودی اتحاد کے اندر اختلافات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان حالات سے ایسا لگتا ہے کہ نئے عیسویں سال یعنی 2021 میں بھی جنگ ختم کرنے کا کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے۔ سمیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا، یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت سن 2020 میں بھی جاری ہے۔ متعدد رپورٹوں کے مطابق سعودی اتحاد نے 2020 میں بہت سے ممنوع ہتھیار استعمال کیے، کلسٹر بم جراثیمی بم فاسفورس بم اور کیمیکل بم اور مختلف اقسام کے میزائل۔ یہ سب ہتھیار ان ممنوع ہتھیاروں میں شامل ہیں جو سعودی عرب نے یمنیوں کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ یمن کی قومی سالوشن حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر اور سیاسی و اسٹریٹجک مسائل کے ماہر حمید عبدالقادر انتر اس بارے میں کہتے ہیں کہ جارے عالمی اتحاد سے وابستہ فضائیہ نے پچھلے 6 سال کے دوران 10 لاکھ پروازیں انجام دیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں نے اپنے ہتھیاروں کو تجربے کے لیے یمن بھیجا ہے۔ اس جنگ میں بے گناہ اور غیر فوجی شہریوں کے خلاف بین الاقوامی ممنوع ہتھیار مہلک اور تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، بنیادی تنصیبات کو نابود کر دیا گیا اور عوام کے گھروں کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ گزشتہ سال بھی یمن کے مختلف علاقوں پر روزانہ بمباری ایسے حالات میں جاری رہی کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یمن کو بھی عالمی وبا کرونا کا سامنا ہے۔ ان حالات کے باوجود یمن کا ہمیں جانبہ محاصرہ بھی ختم نہیں ہوا، اور یہی صورتحال یمن میں انسانی المیے کا سبب بنی۔ انسانی حقوق کے مرکز عین الانسانیہ نے ستمبر 2020 میں یمن پر جنگ کے 2000 دن پورے ہونے کی مناسبت سے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 2000 دن میں سعودی اتحاد کے زمینی، فضائی اور سمندری حملات کے نتیجے میں 16,978 یمنی شہری مارے گئے ہیں، جن میں 3,790 بچے جبکہ 2,381 خواتین شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 26,203 افراد زخمی ہوئے، ان زخمیوں میں 4,089 بچے ہیں اور زخمی عورتوں کی تعداد 2,780 ہے۔ علاوہ ازیں اس جنگ کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زیادہ یمنی شہری بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 90,000 افراد بیماری اور بھوک سمیت جنگ سے ہونے والے دیگر بالواسطہ اثرات کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ سے وابستہ بین الاقوامی مہاجرت تنظیم کے وفد نے بھی ستمبر 2020 میں اپنے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ جنوری اور ستمبر 2020 کے درمیان یمن کے مزید تقریباً 24,000 خاندان بے گھر ہوئے ہیں۔ سن 2020 میں جنگ یمن کا ایک اہم پہلو یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی طاقت میں اضافہ تھا، اور رضاکار فورس نے جون 2020 میں مدافعانہ کارروائی 4 انجام دی تھی۔ پہلی مدافعانہ کارروائی اگست سن 2019 میں انجام دی گئی تھی، دوسری مدافعانہ کارروائی ستمبر سن 2019 میں انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں بقیق اور خریص میں سعودی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے سعودی عرب کی تیل کی 50% پیداوار رک گئی تھی۔ تیسری کارروائی فروری 2020 کو انجام دی گئی تھی۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے چوتھی کارروائی میں آرامکو تیل کمپنی اور سعودی عرب کے مغرب میں واقع ینبع اور دیگر حساس اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کارروائی میں سعودی عرب کی وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور فوجی ہوائی اڈے سلمان، دارالحکومت ریاض، جیزان اور نجران میں کئی فوجی مراکز کو اپنے میزائلی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے چوتھی مدافعانہ کارروائی کے بعد کہا کہ ہمارے ڈرون طیاروں کی حملہ کرنے کی طاقت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلی کارروائی کے بعد یعنی فروری 2020 کے بعد سے 4 مہینے تک سعودی عرب کے خلاف کوئی بڑا حملہ نہیں کیا گیا تھا، تاکہ فائر بندی اور جنگ بندی کیے جانے کے سلسلے میں اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کر سکیں۔ لیکن آل سعود فائر بندی کے دعوے کے باوجود یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے روزانہ کے حملوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مدافعانہ کارروائی کے علاوہ بھی یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سن 2020 میں سعودی عرب کو اپنے سنگین حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ ان حملوں میں ملنے والی کامیابیوں اور الجوف کی آزادی، جدہ میں آرامکو تیل کمپنی پر میزائلی حملہ، جدہ میں آرامکو تیل کمپنی پر میزائلی حملہ اور معارب میں واقع ماس فوجی اڈے کی آزادی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی ان کارروائیوں سے میدان جنگ میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جدہ میں آرامکو تیل کمپنی پر جب حملہ کیا گیا تو امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پیمپیو اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھی سعودی عرب میں موجود تھے۔ پچھلے سال یمن میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ سعودی اتحاد کے اندر اختلافات میں شدت پیدا ہونا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے زر خرید ایجنٹوں کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کی، اور دوسری طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی اختلافات میں مزید اضافہ ہوا۔ ان اختلافات کی ایک اہم وجہ اپریل 2020 میں یمن کے جنوبی صوبوں میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ عبوری کونسل کا اعلان خود مختاری ہے۔ جنوبی یمن میں عبوری کونسل کی طرف سے خود مختاری کے اعلان کی ظاہری وجہ صوبے عدن میں آنے والے سیلاب کی روک تھام میں یمن کی مستفی حکومت کی بد انتظامی قرار دی گئی۔ سیلاب کی وجہ سے صوبہ عدن کے لوگوں کو بجلی منقطع ہونے سمیت متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سینکڑوں افراد نے منصور ہادی کی مستفی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ عبوری کونسل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور عام معاملات کے حل میں مستفی حکومت کی نااہلی کو بہانہ بنا کر خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ عبوری کونسل جولائی 2020 میں اور ریاض 2 معاہدے کے بعد اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو گئی۔ البتہ مستفی حکومت کے مقابل اقتدار کا عمل جاری رہا۔ زر خرید ایجنٹوں کے درمیان اختلافات اور لڑائی جاری رہنے پر سعودی عرب نے ثالثی کی کوششیں شروع کیں، جو یمن کی مستعفی حکومت اور جنوبی کونسل کے درمیان نئے اتفاق رائے پر منتج ہوئیں۔ نئے اتفاقی رائے کی بنیاد پر جنوبی یمن میں قومی اتحاد حکومت کی تشکیل کا فیصلہ ہوا۔ فیصلے کے مطابق مستعفی حکومت کو 24 وزارتیں ملیں، جبکہ عبوری کونسل کو صرف 4 وزارتیں دی گئیں۔ روزنامہ الاخبار کے مطابق جنوبی عبوری کونسل 8 وزارتیں چاہتی تھیں۔ ریاض 2 معاہدہ آشکارا طور پر کونسل کے نقصان میں تھا، لیکن روزنامہ الاخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے آخری 7 ماہ میں یمن کی جنوبی کونسل کو کوئی پیسہ نہیں دیا ہے، جبکہ یہ کونسل متحدہ عرب امارات سے وابستہ ہے، جو کونسل کے لیے مالی مشکلات کا سبب بنا ہے، اور اسی وجہ سے کونسل معاہدے کی شرائط قبول کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ سمعین، پچھلے سال یمن میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی و جغرافیائی اور اطلاعاتی اختلافات میں خاصا اضافہ بھی دیکھنے کو ملا۔ دونوں ملکوں کے اختلافات کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جنگ یمن میں دونوں ممالک کے مشترکہ اہداف محدود ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات جنوبی یمن میں سعودی عرب کے لیے تعاون کے بجائے حملوں اور سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں کے لیے لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ سمن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام راہ و روش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 دی 16 جمادی الاول اور 31 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جمادی الاول سن 281 ہجری قمری کو ابو حنیفہ احمد بن داؤد دین وری نے وفات پائی۔ انہیں ادب، ریاضی اور علم نجوم میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی علوم اور فلسفے سے بھی واقف تھے۔ ابو حنیفہ کی بہت سی تالیفات پر مورخین نے خاص توجہ دی ہے۔ ان کی تالیفات میں الشعر والشعرا، النبات، الجبر والمقابلہ اور البلدان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سولہ جمادی الاول سن 660 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، قاضی اور خطیب ابن عبد السلام کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ بہت قلیل عرصے میں فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ ابن عبد السلام نے اپنی زندگی کے بہت سے سال صلیبی جنگوں کے دور میں گزارے۔ ایسے حالات میں سیاسی امور میں ان کی مداخلت اور حکمرانوں کو رومی لشکر کے سامنے ڈٹ جانے کی ترغیب ان کی شہرت کا باعث بنی۔ ابن عبد السلام دمشق میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مصر میں قضاوت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ البتہ درس و تدریس کا کام وہاں بھی جاری رکھا۔ ان کی کتابوں میں الفتاوی کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 31 دسمبر سن 1827 عیسوی کو ماچس ایجاد کی گئی۔ اسے برطانیہ کے باشندے جان واکر نے ایجاد کیا تھا۔ جان واکر نے جو ماچس ایجاد کی وہ بڑی مشکل سے جلتی تھی، اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرات بھی تھے۔ اس کے نقائص اور خطرات دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، اور آخرکار سن 1855 میں سویڈن کے ایک باشندے ٹوبکر نے موجودہ ماچس ایجاد کی جس میں خطرات بہت کم ہیں۔ اکتیس دسمبر سن 1983 عیسوی کو اسلامی ملک برونائی دارالسلام آزاد ہوا۔ برونائی بحر الکاہل میں جزیرے بورنیو کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5765 مربع کلومیٹر اور آبادی 400,000 سے زیادہ ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں ملائی، انگریزی اور چینی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو دولت مشترکہ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC، 7 جنوری 1984 کو جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان، اور 21 ستمبر 1984 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اکتیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو سوویت یونین میں قوم پرست جذبات میں شدت آنے کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے ایران میں شامل ہونے کے لیے تحریک شروع کی۔ یہ جمہوریہ 19ویں صدی میں ایران اور زار روس کی جنگوں کے بعد جنوبی قفقاز کے دیگر علاقوں کی مانند ایران سے الگ ہو گئی، لیکن دریائے ارس کے شمال میں رہنے والے آذریوں نے ایران کی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ اپنے رابطوں کو باقی رکھا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے بھی اسی مقصد کے تحت سن 1989 میں تحریک شروع کی تھی۔ بعض لوگوں نے موسم سرما میں شدید سردی کے باوجود سرحد پر واقع دریائے ارس کو تیر کر پار کیا اور ایران پہنچ گئے، لیکن آخرکار اس تحریک کو سوویت یونین کی سرخ فوج نے کچل دیا۔ اکتیس دسمبر سن 1999 عیسوی کو سوویت یونین کے صدر بورس یلسن نے استعفی دیا اور ولادیمیر پوتین نے یہ عہدہ سنبھالا۔ بورس یلسن، جو ایک مدت تک روس کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے، سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کی اصلاحات میں بہت تیزی کے خواہاں تھے، اسی لیے وہ 1987 میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ بورس یلسن جون 1991 میں روس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، اور دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بدستور روس کے صدر رہے۔ بورس یلسن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مغرب کی مالی مدد سے روس کو اقتصادی بحران سے نکال دیں گے، لیکن مغربی حکومتوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور بورس یلسن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سن 1994 میں خود مختار جمہوریہ چیچنیا پر حملہ بورس یلسن کے دور صدارت کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتا ہے۔ گیارہ دے سن 1365 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ عبد الرحمن حیدری ایلامی نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ایلام میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور پھر وہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے عراق چلے گئے۔ بانیہ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلا وطنی کے زمانے میں وہ امام خمینی کے دروس میں شرکت کرنے لگے۔ سن 1350 ہجری شمسی میں انہوں نے بغداد میں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس وقت کی عراقی حکومت پر یہ گراں گزرا اور اس نے انہیں عراق سے نکال دیا، جس کے بعد وہ قم آ گئے۔ 2 سال کے بعد وہ اپنے آبائی وطن ایلام چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف تبلیغ دین شروع کی بلکہ اسلامی انقلاب کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مجلس خبرگان یعنی فقہا کی کونسل کے بھی رکن منتخب ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے
رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Thank you.